میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین اسلام سے مشرف پایا، کوئی ایسا دن نہ گزرتا کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح شام ہمارے یہاں تشریف نہ لایا کرتے. لیکن جب مسلمانوں کو بے حد ستایا گیا، ان پر بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو میرے والد ماجد عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے. مکہ کا ایک مشہور شخص تھا جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے ابن دغینہ. وہ راستے میں آپ سے اس سے ملاقات کی، اور یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. اس سے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری قوم نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں نے سوچا یہاں سے چلا جاؤں اور وہاں جا کر سکون سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ابن دغینہ جو اپنی قوم کا سردار تھا، وہ آپ کی شرافت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کو بخوبی جانتا تھا. وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو شہر کے لوگوں نے، کفار مکہ نے زیادتی کی ہے، ورنہ یہ تو بہت نیک و شریف، یعنی کہ ایک شرافت تھی، ایک عظمت تھی آپ کی، یہ ایسے انسان ہیں. تو اس نے فرط محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ یوں کہا کہ اے ابو بکر، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ جیسا آدمی نہ تو کسی کو گھر سے نکال سکتا ہے نہ کوئی اس کو گھر سے نکال سکتا ہے، کیونکہ آپ فقراء کی مدد، رشتہ داروں سے حسن سلوک، بے قصوں کی کفالت، مہمانوں کی میزبانی اور رائے حق میں پیش آنے والی مصیبت پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، اب واپس چلیے، ہم اپنے علاقے میں لوٹتے ہیں اور آپ وہاں پہ رب کی عبادت کریں، میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی امان دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور واپس لوٹ آئے۔ پھر جب شام ہوئی تو ابن دغینہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا اور پھر ان کو ملامت کرنے لگا اور کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، ابو بکر جیسے شریف شخص کو تم نے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ایسے عظیم لوگوں سے شہروں کو بسایا جاتا ہے، شہروں کو خالی نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھو، میرے ہوتے ہوئے ایسا شخص نہ تو خود شہر چھوڑ کر جا سکتا ہے، نہ کسی میں ہمت ان سے شہر کو چھڑوا سکے۔ ارے کمبختو، سوچو تم ایک ایسے عظیم شخص کو شہر سے نکالنا چاہتے ہو جو فقیروں کی مدد، رشتہ داروں سے سرے رہنی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب ابن دغینہ نے جو کچھ کہا، اب کسی کی ہمت تو نہیں تھی کہ اسے سامنے کو بات کر سکے، وہ بھی اپنی قوم کا سردار تھا، مگر کچھ انہوں نے ضرور کہا کہ ابن دغینہ ٹھیک ہے، تم نگر ان کو اپنی امان دی ہے تو ٹھیک ہے، ہم شیر بازار ان کو نہیں کرتے، ہماری بھی ایک شرط ہے، ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت، جو بھی یہ نماز وغیرہ جو ان کو پڑھنا وغیرہ ہے، یہ اپنے گھر ہی میں کریں گے اور آہستہ سے کریں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی عبادت وغیرہ کو دے کر کہیں ہمارے بیوی بچے ان کی طرح مائل نہ ہو جائیں۔ ابن دغینہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس معاہدے سے آگاہ کر دیا۔ اب چند دنوں تک ویسا ہی کیا جیسا معاہدہ ہوا تھا، لیکن ایک جوش ایمانی ہوتا ہے کہ کب تک چپ چپ کر میں عبادت کرتا رہوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے سعین میں ہی نماز کی جگہ یعنی مسجد کی چیز مقرر فرما لی اور وہیں پر آپ نے نمازیں بھی شروع کر دی، وہیں پر آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے اور سارا معاملہ وہیں سے شروع کر دیا۔ اب مشرکین کی جو عورتیں اور بچے تھے، وہ جب بھی آپ عبادت کرتے تلاوت کرتے تو وہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی اس عبادت سے وہ لطف اٹھایا کرتے تھے۔ اب جب یہ بات ان قریش کے سرداروں کو پتا چلی تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر والے تو دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر سے ابن دغینہ کو بلایا کہ یہ دیکھو، تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہوا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ کریں گے یہ اپنے گھر کے اندر کریں گے، تم قوم کے سردار ہو، تم نے ہم کو زبان کی تھی اور آج یہ معاہدے کے خلاف کام ہو رہا ہے، لہذا اب تم کب تک اس کو امان دو گے؟ تو یا تو ان کو کہو کہ یہ معاہدے پر عمل کرے یا پھر تم پیچھے بیچ میں سڑ جاؤ۔ ابن دغینہ جب ان سے ملاقات کر چکا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو، ہمارا یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور معاہدے کے تحت آپ کو یہ کام کرنا تھا اور اب آپ یہ کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اگر یہی کرنا ہے تو پھر آپ میری معذرت قبول کر لیں کہ میں آپ کو اپنا امان میں نہیں لے سکتا۔ وہ اس کا ایک اپنا ایک اس کی اپنی سوچ تھی۔ تو اس کے اس بات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ تو یہ واقعہ جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس واقعے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اوصاف، وہ خوبیاں جو کفار بھی جس کے قائل تھے، یعنی یہ آپ کے فضائل ہیں، یہ ایک تو آپ کی اہمیت کہ آپ جیسی شخصیت ان بد تہذیب لوگوں میں بھی آپ کی شخصیت کی ایک اہمیت تھی، یہ ان کی کوئی تہذیب تھوڑی تھی، کفار مکہ کا کوئی کردار تھوڑی تھا، اخلاق نام کی کوئی شے نہ تھی، اور انہی ظاہر انہی لوگوں میں آپ بھی مطلب کہ اپنے اپنے زندگی کا ایک وقت گزارا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے, اللہ کریم جسے عظمت و شرافت عطا فرمائے, اللہ کریم جس کی نفس کو برائی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر زبردست کرم نوازی اور بے شمار رحمتیں کہ کفار مکہ جیسے ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں جن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کرنی پڑی, لیکن ان کفار بدتوار کے اس طبقے میں بھی میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت اور آپ کا کردار اس کو تسلیم کیا جاتا تھا, اور وہ خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب ابن دغینہ نے دیکھا کہ اس قدر عظمت و شرافت والی شخص کو شہر سے نکالا جا رہا ہے, تو اس نے جو آپ کی تعریف کی, آپ کی جو خوبیاں بیان کی, وہ خوبیوں کو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق و محبت رکھنے والوں کو سمجھنا چاہیے. وہ خوبیاں کیا تھیں, وہ خوبیوں کو ایک بار پھر سنیے. وہ خوبیاں یہ تھیں کہ اس نے جذبات, جو اس کے جذبات تھے, اسے کہا کہ آپ جیسے آدمی کو گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ فقراء کی مدد کرتے ہیں, آپ فقراء کی مدد کرتے ہیں, رشتے داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں, بے قصوں کی کفالت کرتے ہیں, جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر بار کو, ان کے گھر کے اخراجات کو آپ دیکھا کرتے تھے, مہمانوں کی میزبانی بھی آپ کرتے ہیں, اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں. یہ چند خوبیاں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان ہوئی ہیں, اللہ کریم ہمیں بھی ان خوبیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی, اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے, اللہ تعالی نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ غریبوں کی, مسکینوں کی, حاجت مندوں کی مدد میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, چاہے وہ تھوڑے سے ہی رقم کیوں نہ ہو. اس میں اگر بالخصوص اگر والدین مستحق ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ضرور حسن سلوک کرے. آپ کا ایک خوبصورت وصف جسے خود قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ کے لیے خالص ہوا کرتا تھا, یہاں آپ کی نفس یا آپ کی خواہشات پہ کہیں دخل نہیں ہوتا تھا. آپ کی تو وہ شان ہے کہ آپ کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کی ہے, آپ تو وہ شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی تعریف پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے, اب وہ شاندار شخصیت ہے کہ آپ کی تعریف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے ہیں, حضرت عثمان غنی کرتے ہیں, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کرتے ہیں, دیگر صحابہ کرم علی مردوان آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ جن, اور آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جس میں ابو بکر ہو تو کوئی اور امامت کیسے کر سکتا ہے. یعنی آپ تو امام بھی تھے نا, کہ ایک دفعہ آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مصلی میں کھڑا کر دیا, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں ہے, یعنی ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کے مصلی پر کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کی شان تھی, محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سے محبت تھی, اور آپ کا کردار بڑا اعلیٰ تھا نا, آپ کے کردار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی ایسی جھلکیاں تھیں, صرف ایک جھلک نہیں تھی, جھلکیاں تھیں آپ کے انداز, آپ کا مزاج, یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار مبارک میں ڈھلا ہوا تھا. تو اللہ کرے کہ ہم بھی جن جن کو اللہ نے وسعت دی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام مرتبہ جو میں نے اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ صلہ رحمی, حسن سلوک, ان کی اللہ کرے ہمیں بھی عادت ہو جائے. جو بھی مدنی چینل پر بھی عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں شامل ہیں تو میں ان سے بھی یہی عرض کروں گا, مزید تفصیلات کے لیے آپ میرے امیر سنت کا رسالہ عاشق اکبر کا ضرور مطالعہ کرنے کی نیت کریں. یہ خاص ایام ہوتے ہیں جن میں ہمیں ان کا ذکر پڑھنا چاہیے, ان کے کردار کو پڑھنا چاہیے, اور اپنی اولاد کو ان کے کردار کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. جیسے کہ ہمارے دعوت اسلامی میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک انداز ہے, وہ ہمارے امیر سنت کی طرف سے باقاعدہ ماشاءاللہ اس معاملے میں ہمیں یہ تاکید بھی آتی ہے, مشورہ بھی آتا ہے کہ ان بزرگوں کے ایام منانے چاہیے. گھر میں دعا فاتحہ ہونی چاہیے, نظر نیاز ہونی چاہیے, کچھ پڑھ کر ہمیں فاتحہ کرنا چاہیے. اس میں خاص طور پر امیر سنت نے جو ایک بڑا پیارا مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کم از کم مطلب کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کا فاتحہ ہونا چاہیے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایصال ثواب کے لیے. تو یہ مانا 11ویں شریف الحمدللہ کئی اسلامی بھائی اپنے گھروں میں مناتے ہیں. امیر سنت کا بھی یہ کہہ سکتے کا معمول ہے کہ آپ مطلب کہ اس طرح کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, دعا فاتحہ ہوتا ہے, آپ کی طرف سے تحریرات بھی آتی ہیں, مدنی پھول ہوتے ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ پر بھی ہم اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں, مدنی چینل پر بھی الحمدللہ یہ چیزیں دکھائی چلائی جاتی ہیں. آپ سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ محسن امت, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے محسن ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا اس پر جو ان کا کردار کھل کر سامنے آیا نا, یہ انہی کا حصہ تھا. وہ صحبتیں, وہ دن رات کا ساتھ رہنا, وہ تنہائیوں میں ان کی جو تربیتیں ہوئی اور جو انہیں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہوا, اس کا بہت کھل کر اظہار اس وقت ہوا جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہ مردوان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے سنبھالا, اور خلافت جو آپ نے سنبھالی, اور اس امت کو جو آپ نے سنبھالا, معاملات اور نظام کو جو آپ نے سنبھالا, اور دشمنوں کو جس طرح کی آپ نے سبق سکھایا, اور اندر سے اٹھنے والے فتنوں کو, باہر سے آنے والے فتنوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جس طرح مقابلہ کیا, اور جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو مزید نافذ کروایا, اور کسی مطلب کہ اس بات کی جرت نہ ہونے دی کہ وہ اسلام اور دین کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی حرکت کر سکے, حتیٰ کہ مطلب کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے, کیا آپ نے مقابلہ کیا؟ آپ ہی کے دور خلافت میں وہ قتل کیا گیا, جہنم رسید کیا گیا, اور اس کے بہت بڑے بڑے مقابلے ہوئے. تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مختصر سے عرصے میں اپنے دور خلافت میں جو ایک سہارا دیا ہے نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. آگے کی کامرانیاں, آگے کی کامیابیاں, آگے کی فتوحات, آگے کے معاملات, یہ اس تھوڑے سے عرصے سے 2 سال اور چند ماہ کے تھوڑے عرصے کی خلافت کا یہ سمجھے کہ یہ اس کی بنیاد تھی جو اکھڑنے نہ دیا. نظام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکھڑنے نہ دیا, بلکہ اسے مزید مضبوط کیا, جمایا, صحابہ کرام علیہ رضوان کو مجتمع کیا, اور بھی بہت سارے مشاورتوں کے اور اس طرح کے نظام میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے. تو یہ آپ ہمارے بہت زبردست محسن ہیں, آپ کا زبردست احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آپ نے اتنے زبردست کام کیے. تو آج امت کو چاہیے کہ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یوم کے مبارک, مطلب اس یوم کے موقع پر 22 جمادی الاخرہ کو آپ ضرور بھی ضرور اپنے گھر میں, اپنی مسجد میں, اپنے مدارس میں دعا فاتحہ, ذکر, درود, ایصال ثواب کی لازمی طور پر ترکیبیں بنائیں, اور ان کو خوب ہی سارے ثواب کریں. ساری امت کو چاہیے, ساری امت کو چاہیے, تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر یہ کرے. میرے امیر سنت نے کم از کم اتنا ضرور ہمیں تحریر دیا ہے کہ آپ کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ کر صدیق اکبر کو ایصال ثواب کریں. آپ کا جو وصال مبارک ہوا, انتقال ہوا, اس کے بارے میں میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں. مختلف روایات ہیں. نمبر 1, آپ کو کوئی قلبی مرض لاحق ہو گیا تھا اور اسی کے سبب آپ کا وصال ہوا، نہیں کہ قلبی مرض کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا. نمبر دو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے مرض کی ابتدا سردی میں غسل کرنے کے باعث بخار کی شکل میں ہوئی، جو 15 دنوں تک متواتر رہا، اور اس دوران آپ نماز بھی نہ پڑھا سکے. ان کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے مقرر کیے گئے. لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن بدن بیمار ہوتے گئے. آپ بیماری میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہتے تھے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تیسرا سبب، آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا. حضرت سیدنا حارث بن کلادہ یا کلدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خزیرہ یعنی گوشت اور آٹے سے تیار کیا جانے والا کھانا کھایا آپ دونوں نے، جو تحفے میں آیا تھا. اس کے بعد یہ دونوں بیمار رہنے لگے. سال گزرنے پر دونوں ایک ہی ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. لکھا ہے نزہت القاری کے حوالے سے کہ یہ تینوں جو الگ الگ سبب بیان کیے گئے ان میں ٹکراؤ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وفات شریف میں تینوں اسباب شامل ہوں. مگر آگے ایک بڑی وضاحت اور آ رہی ہے، مگر یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زہر دینے کی جو بات چلی اس پر بڑا ایمان افروز، جو ایک ایمان افروز نصیحت بھرا ایک مدنی گلدستہ ہے کہ امام حاکم با روایت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، اس ذلیل دنیا سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ اس میں تو رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا اور آپ کے خلیفہ راشد صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا. یعنی یہ بڑی ایمان افروز و سبق آموز بات ہے، اور اس دنیا سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اس دنیا کی محبت سے جان چھوڑانے کے لیے، یعنی یوں سب اس کو میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر سنت اپنے رسالہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو مدنی پھول ارشاد فرماتے کہ واقعی دنیا کی محبت اندھی ہوتی ہے، اس ذلیل دنیا کی الفت کی وجہ سے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا. جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی ذات نبوی کو بھی ذلیل دنیا کے نامراد کتوں نے زہر دینے کی ناپاک سازش کی، تو اب اور کون ہے جو اپنے آپ کو اسے محفوظ سمجھے؟ یاد بالخصوص اب آپ ماشاء اللہ میرے پیارے امیر سنت شیخ طریقت کا ایک درد امت، اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کے ساتھ ایک درد بھرا جو تعلق اور ایک وابستگی ہے، ایک رشتہ ہے، رشتہ محبت، رشتہ سنیت، رشتہ اسلام، اس کا ایک بہت زبردست اظہار میرا امیر سنت اس طرح کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بالخصوص نامور علماء مشائخ اور مذہبی پیشواؤں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اسی کمینی دنیا میں عشق، اسی کمینی دنیا کے عشق میں مست ہو کر کسی نابکار نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواس حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار زہر دیا، اور آخر زہر خورانی ہی وفات کا باعث بنی. نیز حضرت سیدنا بشر بن برہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم، حضرت سیدنا امام علی رضا، حضرت سیدنا امام اعظم رحمہم اللہ تعالی کی وفات کا سبب بھی زہر بتایا گیا. تو یہ احتیاطی صورت گویا کے بیان کی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے، یہ حتیٰ کہ مجھے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الحنان جو شہزادہ اعلی حضرت ہیں نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں بھی ایک دعوت میں زہر دیا گیا تھا، شاید چائے وغیرہ میں کسی میں زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے اس زہر نے آپ کے حافظے کو بہت متاثر کیا تھا. تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں رہتا تھا اس طرح کی چیزیں تھی، لیکن یہاں پر یہ بات ہے ضرور کہ جو اس طرح کی جو اہم شخصیت ہوتی ہے، بعض اوقات اہم شخصیت احتیاطیں کرتی ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اب جس کی انگلی نہیں کرتی اس کو درد کا کیا پتا. اور سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں آدمی کو افراط و تفریح سے بچنا چاہیے، معتدل سوچ پیدا رکھنی چاہیے. اس کا یہ کہنا کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ پر بھروسہ تو ہونا ہی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا ہی چاہیے. اگر اللہ پر بھروسہ رکھنے کی جو باتیں اس انداز میں کرتے ہیں، گھر کو تالا تو وہ بھی لگاتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل کو تالا تو وہ بھی لگاتے ہیں، کار کو لوگ تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنے قیمتی خزانوں کو تجوری اور لوکر میں وہ بھی بند رکھتے ہیں. بھروسہ کرو، سب کھول دو، اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے. لیکن انسان تدابیر کرتا ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا. آپ مال چور سے بچا رہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر زمین پھٹکی تو مال کیا گھر کے گھر تباہ ہو جائے گا. اس سے تو بندہ خود کو نہیں بچا سکتا نا اس طرح. لیکن جہاں جہاں آپ اپنے آپ کو پروٹیکشن کر سکتے ہیں، بلکہ خود مسجد کی کمیٹی والے 9-10 بجے کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیتے، کوئی چوری کر کے کوئی گھر ہی لے جائے گا تو وہ کیا لے کے کیا لے جائے گا. اور مسجد نہیں چھوڑتے، جوتا نہیں چھوڑتے مسجد کا، اور جب ہاتھ میں آتا تو پھر جو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ حال کر دیتے اس کو. تو جہاں مساجد تک محفوظ نہیں ہے، بڑے بڑے گھر بند کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ایریا بند کر دیے جاتے ہیں، عجائب گھر بند کر دیے جاتے ہیں، میوزیم ہاؤس بند کر دیے جاتے ہیں، سارے بند کس سے؟ چوروں سے. تو اس میں کیا ایسی چیز رکھی ہے جس سے ہم اس کو لوک کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں؟ قیمتی چیز ہے. تو جب کوئی شے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کا انتظام اگر غیر معمولی طور پر کیا جائے، تو جب کسی کی جان قیمتی ہوگی تو اس کا انتظام بھی تو غیر معمولی طور پر کیا جائے گا نا. اس میں کیا عرض ہے؟ اور اس کو اتنا نیگیٹو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ گارڈ ہوتے ہیں تو یہ حارس ہوتے ہیں تو جناب یہ یوں ہوتے. تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقیناً جان اللہ ہی بچاتا ہے، بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. لیکن کیا شریعت کا یہ خوبصورت اصول آپ نے نہ پڑھا کہ اونٹ کی رسی باندھ کر اللہ پر توکل کرو؟ تو یہ احتیاطیں جو ہمارے علماء مشائخ کے لیے، بزرگوں کے لیے امیر سنن بیان کی ہے، تو خاص طور پر ان کے قریب جو لوگ رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. انہیں بولنے کا موقع ہی کیوں دیا جائے؟ جو قریب کے لوگ ہوں، پانی چائے وغیرہ کھانے پینے کے حوالے سے بعض حساس لوگ ہوتے ہیں، اور دشمنان اسلام کہاں نہیں، ان کو نقصان پہنچانے والے کہاں نہیں ہوتے. حسد کھا جاتی ہے، اسلام و دین سے نفرت انسان کو کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ انہی اہم ترین افراد کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ناپاک عزائم کا استعمال کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ کام قریب کے لوگوں کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو بھی یہی مطلب کہ مدنی التجا ہے کہ وہ اس طرح کا اگر نظام و انتظام بنا دے تو بنانا بھی چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. اور اس میں مطلب کہ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ضرورت پڑتی ہے، سردی کے بچنے کے لیے ہم بھی گرم کپڑے پہنتے ہی ہیں نا. اللہ ہے جو سردی سے بچا سکتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلاتے ہی ہے، دیگر مطلب کہ چیزوں سے بچنے کے لیے چھت کو پروٹیکشن لی ہوئی ہم نے. تو سارے نظام و انتظام مت، اب جس جہاز میں جاؤ وہاں پر نظام ہے سیکورٹی کا. کون سا جہاز ہے بھائی جس کے اندر اب یہ منہ اٹھا کر چلے جائیں گے؟ اب تو ریلوے اسٹیشنوں پر بھی سنا ہے کہ وہ بہت انتظامات کیے جاتے، چیک کیا. اب کمزور بھاری ہلکا یہ الگ میٹر ہے، لیکن جو جو سینسیٹیو ایریا ہوتے ہیں، اس کو نارملی لوگ ریڈ زون کہتے ہیں نا. آپ ایریا کور کر سکتے سب ٹھیک ہے، آپ مطلب کہ اللہ کا کور کر سکتے سب ٹھیک ہے، آپ عمارتوں کو پروٹیکشن دے تو سب ٹھیک ہے، حالانکہ ان سب کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے. لیکن جب کسی شخصیت کو پروٹیکشن دیا جائے تو وہاں پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ہاں یہاں یہ ضرور کروں گا، سیکیورٹی اور پروٹوکول کے فرق کو سمجھا جانا چاہیے. سیکیورٹی الگ سے ہے، پروٹوکول اٹو بچو دکم فیل، تھوڑا پرسنلٹی کی امپورٹینس بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے، لوگوں کے حق تلف کیے بھی جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، سیکورٹی میں بھی ایسا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے، پورا نظام اچھا اور مضبوط اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن دیر از اے ویری بگ ڈفرنس بٹوین پروٹوکول اینڈ سیکورٹی. پروٹوکول کو کوئی امپورٹینس نہیں ہے، پروٹوکول صرف زیادہ تر اپنے شو آف کے لیے ہوتا ہے، نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے. سیکورٹی تو اتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ بعد اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیکورٹی کر کون رہا ہے، کیونکہ وہ تو بہت ساری جگہ پہ تو سیکورٹی ہڈن کہلاتی ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو کہ واچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. اور آج کل تو مساجد کے اندر بھی سیکورٹی کیمرے لگ رہے ہیں، حفاظت کے سارے انتظام و انتظام کیے جا رہے ہیں، شارٹ سرکٹ کیمرے مساجد میں لگائے جا رہے ہیں، یہ سب ہو ہی رہا ہے. تو اس طرح کا اگر خدا نہ خاصا کسی کو کوئی نیگیٹو مینٹیلٹی کسی کی ہوتی تو اس کو اپنے آپ کو پازیٹو کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. البتہ بھروسہ اور اعتماد صرف رب ہی پر ہونا چاہیے، اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے، اور یہ ساری ہماری تدبیریں ہوتی ہیں. اور جب تقدیر غالب آتی ہے تو تدبیر کام نہیں آتی، مگر تدبیر کرنے کی اجازت ہے. بیمار ہوتے ہیں تو دوا لیتے، تدبیر ہی ہے، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وصال مبارک ہوا، اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا حقیقی سبب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سے آپ کا بدن مسلسل گھلنے لگا، یعنی یہ محبت تھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور بالآخر آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے موقع پر غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو کر آپ نے کچھ اشعار کہے تھے، جس سے اس بات کی بڑی زبردست تائید ہوتی ہے. ان اشعار کا ترجمہ کل دل کے کانوں سے سنیں، کیسا عشق تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. آپ نے لکھا، جب میں نے اپنے نبی کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری ہڈی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی رہے گی. کاش میں اپنے آقا کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا. ہائے ہائے، کیا کیا جذبات تھے ان کے. مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ تعالی علیہ دیوان سالک میں غم مصطفیٰ میں اسی طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے. وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے. عاشق بہروبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی الفت عقیدت کے اشعار میں جو کچھ لکھا، جو میں نے بیان کیا، اس میں واقعی آپ کا غم مصطفیٰ اور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا ہم ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کس قدر عشق و محبت میں گرفتار رہتے. آئے آئے. کیا شعر ہے.
ہجر رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ، ہجر رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ، اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو، کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو.
اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گویا کہ ان اشعار کے مصداق تھے. تو وہ شاعر نے کہا ہے نا,
میرے تو آپ ہی سب کچھ
حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب شواہد و نبوہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے آخری ایام کا ایک ایمان افروز خواب نقل کرتے ہیں. میں اس کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی. آپ نے دو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہا تھا. اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا اور چمکنا شروع ہو گئے. ان کی چمک دمک سے میری آنکھیں چکا چوند ہونے لگی. بہت چمک تھی ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے السلام علیکم کہہ کر ہاتھ ملانے سے مشرف فرمایا, اپنا دست مقدس میرے سینے پر درد پر رکھ دیا جس سے میری جو میری بے قراری تھی وہ میرا بے قرار ہونا دور ہو گیا. پھر فرمایا, ابو بکر مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق یعنی خواہش ہے, کہ ابھی وقت نہیں آئے گا تو میرے پاس آ جاؤ. میں خواب میں بہت رویا, یہاں تک کہ میرے اہل خانہ کو بھی میرے رونے کی خبر ہو گئی, جنہوں نے بیدار ہونے کے بعد مجھے خواب کی اس رونے پر مجھے مطلع کیا کہ آپ خواب میں اس قدر رو رہے تھے. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے اور عرض کرنے لگے, کیا ہم آپ کے لیے طبیب نہ لائیں جو آپ کا معائنہ کرے؟ ارشاد فرمایا, طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے. لوگوں نے پوچھا, آپ نے اس نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا, وہ کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. مراد یہ ہے کیا حکیم اللہ عز و جل ہے, اس کی مرضی کو کوئی نہیں ٹال سکتا, جو اس کی مشیت یعنی مرضی ہے وہ ضرور ہوگا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال درجے کا توکل تھا کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے بدن کا گھلنا. پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کس دن آپ کا وصال ہوا, تو پیر بتایا گیا, تو آپ کی بھی تمنا یہی تھی کہ میری وفات یا میرا وصال بھی پیر ہی کو ہو. اور آپ کے جب وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال بتائی گئی. یہ سب آپ کے عشق و محبت کی باتیں تھی اور آپ کے عشق و محبت میں ہر وقت ہر گھڑی اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عشق، یہ محبت، یہ وارثگی، یہ الفت، یہ تعلق، یہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا گئے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم اس عنوان پر بھی لے لینا کہ جینا ہے مصطفیٰ کے لیے، کس کے لیے جینا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے، کہ بندہ جیے تو مصطفیٰ کے لیے جیے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. ہماری زندگی، ہماری ہر وقت کی، ہماری ساری جو کچھ ہم ہیں، ہماری کوششیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا وقت، ہماری اولاد، سب کس کے لیے؟ پیارے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہی کے عشق میں جینا ہے، انہی کے عشق میں مرنا ہے. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بہترین جو سبق ہے، وہ سبق ہی یہی ہے کہ جیو تو اس عشق مصطفیٰ میں جیو، کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول، آقا کی محبت، آقا کا پیار، آقا کی الفت، آقا کے اشارے پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دینا. اگر دیکھا جائے تو غار کے اندر سوراخ پر ایڑی رکھ کر وہ تو اپنی جان دے ہی چکے تھے نا، تو جانے دو عالم نے آپ کی جان آپ کو لوٹا دی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جان لوٹا دی. اور آپ کا وہ جو آپ تو وہ کر چکے، یہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کا گویا کہ یہ قربانی بھی قبول فرما لی. آپ کا جس انداز پر وہ رات گزری، ہجرت کی رات، پھر آپ کا ساتھ جانا، مدینہ منورہ میں رہنا، غزوہ بدر میں آپ کے جو واقعات ملتے ہیں، دیگر غزوات پہ جو آپ کے واقعات ملتے ہیں، آپ کا مال، آپ نے اپنے مال کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کیا، اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت سے عمدہ اور بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کتاب کا نام ہے فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اس میں سے ہی آپ کو اکثر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں باقاعدہ امامت کا بھی بیان ہے، امامت صغرا کر کے اس میں پورا ایک عنوان موجود ہے کہ امامت کے لیے آپ کا انتخاب کیسا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح آپ کو امامت کے مسلح پر کھڑا رکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس پر آپ کا مطلب یوں سمجھے کہ تھا کہ بس مسلح پر ابو بکر ہی کھڑے رہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کتاب کو ضرور بھی ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر، اس کا مطالعہ بھی کریں، اور مختصر سا رسالہ امیر سنت کا عاشق اکبر، اس کو بھی ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور مزید محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی. آپ جس طرح رائے خدا میں مال قربان کرنے والے تھے اور قربان کیا، صرف کہنے والے نہیں تھے، قربان کیا کہ سب کچھ رسول پاک کے قدموں میں نثار کر دیا، سب کچھ نثار. یہ آپ کے اعلیٰ توکل، اعلیٰ عشق رسول کا بڑا زبردست مظاہرہ تھا. اور آپ پر رب کریم سلام بھیجتا ہے، اور رب کریم آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے، کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے. یہ کلام اللہ کریم اپنے بندے صدیق اکبر کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، اور صدیق اکبر روتے ہیں کہ تین بار فرماتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. اور فضیلت والے لوگ، یہ لقب بھی صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ نور میں دیتا ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں فضیلت والے ہیں، تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قرآن کریم میں آپ کے فضائل جس انداز پر بیان کیے گئے ہیں، اور تفاصیل سے ہمیں جس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح حدیثوں میں اور صحابہ کرام، اور آج تک میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو امید ہے یہی ہے، بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی ان سے ٹوٹ کر محبت کریں، کہ انشاءاللہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا انشاءاللہ میرے آقا اس کا ہاتھ اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ. تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے. ہر صحابی یہ نبی, ہر صحابی یہ نبی, ہر صحابی یہ نبی. ابو بکر بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, مولا علی بھی جنتی, حسن حسین بھی جنتی, فاطمہ بھی جنتی, ازواج مطہرات بھی جنتی, امات المومنین جو ہے وہ بھی جنتی. جنتی 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 یہ جنتی ہیں, یہ جنتی ہیں. انشاءاللہ ان جنتیوں کو پکڑ لیں گے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے. ہمیں ان سے محبت ہے اور انشاءاللہ ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی, ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.